أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه، آمين. قال: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب هي الرجاء مع الخوف. رجاء اللہ سے امید رکھنا، اور یہ ساتھ خوف کے ہو، صرف رجاء نہ ہو اور صرف خوف بھی نہ ہو. اور رجاء کو مقدم کیا، اللہ کی رحمت کو مقدم کیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے الخوف مع الرجاء، تو رجاء جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے. اور یہ آدمی کے فخر اور آدمی کے افتقار اللہ کو ظاہر کرتا ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، فقیر ہے اللہ تعالی کا. تو یہ ہمیشہ امید رکھے، گناہ کرے تو مغفرت کی امید رکھے. شیطان ایسا کرتا ہے، جب آدمی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کرو، نفس کی خواہش ہوتی ہے، شیطان اور ابھارتا ہے آدمی کو، ہاں یہ گناہ کر لو، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا، کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم کو مزہ آ جائے گا، اس کے بعد پھر کبھی مت کرنا. شیطان ایسی نصیحت بھی ساتھ میں کرتا ہے. پھر آدمی جب گناہ کر لیتا ہے، اب اس کو توبہ کا خیال آتا ہے، میں نے برا کیا، میں نے گناہ کیا، تو پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری کہاں مغفرت، تو اتنا بڑا عالم اور تو نے ایسے گناہ کیا، تیری کوئی امید نہیں تیری مغفرت کی، تو بہت برا، سب سے برا ہے، اب توبہ سے مایوس کرتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ گناہ سے پہلے آدمی کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میں گناہ بالکل نہ کروں. خدا نخواستہ غلبہ ہو گیا، آدمی سے گناہ ہو گیا، پھر اب رجا کہ اللہ معاف کر دیں گے. یعنی شیطان جو کرتا ہے اس کا بالکل الٹا آدمی کرے. تو یہ ہے کہ آدمی امید رکھے اللہ تعالی کی مغفرت کے گناہ کے بعد. اس کے ساتھ رجا یہ بھی ہے کہ آدمی نیک کام کرے، نماز پڑھتا ہے، سب ماشاءاللہ پابند ہے، لیکن پھر بھی رجا کو متروک نہ کرے، پھر بھی امید رکھے اللہ قبول کریں گے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی نے کوئی نیکی کی تو یہ ضرور، یہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. آدمی پورا ایمان لے آئے، سب نیک عمل کرے، اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. ہاں اللہ کی ذات ایسے کریم رحیم حلیم ذات ہے کہ ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ اللہ بہت، بلکہ گنہگاروں کی مغفرت ہوگی، بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت ہوگی، تو امید تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اللہ، فرض ہے اللہ پر کہ تم ایمان لے آئے، تم نے نیک عمل کیا تو اللہ آپ کو جنت میں ڈالے رکھے، یہ اللہ پر واجب نہیں، تو امید رکھے. گناہ کرے تو مغفرت کی امید، نیکی کرے تو قبولیت کی امید اللہ تعالی سے غالب رکھے. اور یہ سب خوف کے ساتھ بھی ہو کہ میں نے گناہ کیے، میں نے توبہ بھی کی، لیکن خوف بھی پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں. نیک کام کیا، امید رکھے کہ اللہ قبول کریں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خوف کہ پتہ نہیں کہ یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ ایک سفر میں جو یہاں ساؤتھ افریقہ تشریف لے آئے، پھر ان کو معلوم ہوا کہ حافظ عبد الرحمن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حفظ کے استاد ہے کہ انہوں نے بہت طلبہ کو حافظ بنائے، اور جب یہاں ساؤتھ افریقہ میں تقریباً کوئی حافظ نہیں تھا، بہت کم تھے، اکثر جگہ تراویح بھی علم طرح سے ہوتی تھی، حافظ ہی نہیں ملتے تھے، تو انہوں نے اتنی محنت کی کہ اب اتنے حافظ ہو گئے، بلکہ ان کی زندگی میں اور اب تو بہت زیادہ، کہ اب حافظ کو جگہ نہیں ملتی، پہلے وہ یعنی اتنے کمی تھے کہ کوئی حافظ نہیں ملتا، اب اتنے ماشاءاللہ کثرت ہو گئے کہ حافظ کو جگہ نہیں ملتی قرآن شریف سنانے کی، تو ان سے ملنے کو تشریف لے گئے کہ ماشاءاللہ اللہ نے کتنا بڑا کام ان سے لیا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کی سنا کہ آپ نے بہت حافظ بنائے، کتنے بنے؟ تو فوراً حافظ صاحب کے منہ سے نکلا وہ تو قبر میں پتہ چلے گا، یعنی یہ تو ظاہر میں ہے لیکن اصل جو ہے کتنے ہوئے، جو قبول ہوئے وہ ہوئے، اگر قبول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارے شیخ نے فرمایا اس زمانے میں کہ اگر میرے پاس 1,00,000 رینڈ ہوتے تو یہ جواب پر بطور انعام ان کو دیتا، یعنی جو آدمی حقیقت کو پہنچا اور جانتا ہے تو یہ ہے کہ وہ محنت اتنی کی، ہم جانتے ہیں ہم وہاں پڑھتے تھے، حافظ صاحب کا مکان ذرا دور تھے مدرسہ سے، روز آنا تقریباً 3:30 بجے رات کو وہ آتے تھے، اور طلبہ کو اس وقت جاگ جانا چاہیے لیکن جو ابھی سوئے ہوئے تھے خود جا کے جگاتے تھے، اور محبت پیار سے جگاتے تھے، اور پھر اشراق کے بعد تک رہتے تھے، پھر وہ پورا دن جو ہے پڑھاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہی کہ امید کہ اللہ قبول کرے، ہمیں پتہ نہیں، خوف کہ پتہ نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں، اس طریقے سے آدمی کو ہونا چاہے، یہ نہیں کہ کچھ تھوڑا بہت کیا، ایک آدھو آدمی نے کچھ تعریف کی اور ہم آسمان پر چڑھ گئے، نہیں کہ ہم تو بہت فرشتے جیسے بن گئے، ہمارے جیسے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں دنیا میں، یہ بالکل غلط ہے، اور آدمی کو یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ اگر اس کو نصیب ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں بھی چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کوئی بھی، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ فوراً یہ بھی خیال آنا چاہے، معن بلکہ فوراً نہیں معن، کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں، کہ اللہ یہ یعنی یہ استحضار اور یہ صفت احسان بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں، اس کے ساتھ یہ کہ اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں، اور قطعی طور پر اس دنیا میں ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے، تو آدمی پھر التجا کرے، دعا کرے، یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، اور حدیث کے الفاظ اس میں بہت پیارے ہیں، ولک العتبا حتا ترضا، میں آپ سے آپ کو مناتا رہوں گا، آپ سے فریاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ ہے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت اچھی پیاری مثال دی کہ یہ رجا اور خوف، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، تو جیسے کہ ایک گیج ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے، تو بالکل بیچ میں وہ کانٹا جو ہو وہ نیڈل وہ صحیح ہے، اگر زیادہ اس طرف ہو گیا تو بھی صحیح نہیں، زیادہ اس طرف ہو گیا تو بھی صحیح نہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ کی ذات سے امید، اتنی زیادہ ہو گئی امید کہ آدمی اب گناہوں پر دلیر ہو گیا، گناہ کرتا رہتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ معاف کریں گے، اور واقعی اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اتنے ایسے امید کہ آدمی گناہ میں پھنسنے لگے اور گناہ کرتا رہے، اللہ کی مغفرت ایسی کہ جب اللہ سخت ناراض تھے شیطان پر تو شیطان نے بھی اس وقت کہا ربی انذرنی، مجھے مہلت دیجیے، اس نے دعا مانگی، اللہ نے اس حالت میں بھی جب اللہ اتنے ناراض تھے اللہ نے ان کی اس کی دعا قبول کی، تو اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ، لیکن یہ اتنی امید اور آدمی گناہ کرتا رہے یہ غلط ہے، اور پھر دوسرا طرف اگر کانٹا چلا جائے کہ اتنا خوف کہ آدمی مایوس ہو جائے، کہ آدمی پھر ڈسپونڈنٹ، اور یہ کیا بیماری کہتے ہیں، آدمی بہت ڈسپونڈنٹ ہوتا ہے، کیا ڈپریشن، ڈپریس ہو جائے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اتنا نہیں، تو اگر آدمی زیادہ امید وہ رکھے تو پھر اور گناہ کرنے لگے تو پھر خوف کے آیتیں کو دیکھے اور خوف والی احادیث کو پڑھے تاکہ کانٹا پھر بیچ میں آ جائے اور بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے اور ڈسپونڈنٹ ہو جائے، مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، پھر رحمت کی حدیثوں کو دیکھے اور رحمت کے آیتوں کو دیکھے تاکہ کانٹا پھر بیچ میں آ جائے. کانٹا کو ہمیشہ بیچ، الایمان بین الخوف والرجا، بیچ میں رکھو، رکھو ایمان کو، یہی صحیح جگہ ہے ایمان کی. بہت زیادہ خوف بھی مناسب نہیں، بہت زیادہ رجا بھی مناسب، دونوں کے درمیان وہ ہی صحیح جگہ. علماء نے یہ بھی لکھا کہ آدمی جوانی میں خوف کو زیادہ غالب رکھے، کیونکہ جوانی میں زیادہ گناہ ہوتے آدمی سے، آدمی جوان ہوتا ہے، اس کی خواہشات بہت ابھرتے ہیں، امنگیں ہوتی ہے، اور اگر پیسہ بھی ہے، مالدار بھی ہے یا باپ مالدار ہے، باپ کے پیسے آدمی استعمال کرتا ہے، بے دھڑک خرچ کرتا ہے غلط کاموں میں، تو بہت گناہوں میں مبتلا. تو جوانی میں خوف کو غالب رکھو، اور جب بڑھاپا آئے اور اب اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب، تو پھر رحمت کی کو غالب رکھو، وہ حدیثیں زیادہ دیکھو، وہ آیتیں. اور جو آدمی بڑھا ہے، اب بیمار بھی ہے، آدمی ان کے بیمار پرسی کے لیے گئے، تو پھر وہی امید والی آیتیں، امید والے حدیث ان کو زیادہ سنایا کرے، تاکہ وہ زیادہ اللہ سے امید، انا عند ظن عبدی بی، اب وہ اللہ کے پاس جانے والا ہے، وہ امید رکھتے اللہ کی، امید اللہ کے رحمتوں کا، تو امید ہے کہ اللہ اس پر ایسے ہی معاملہ فرمائیں گے جیسے اس کا گمان اللہ تعالی سے ہو. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے اور دونوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. یہ جو خوف والی آیت، وقال سفیان ما فی القرآن آیتا اشد من اشد علی یمین، یہ سب سے زیادہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ بہت ہی سخت آیت ہے، اور اس میں جو ہے تقیم، یہ جو لفظ ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے. لستم علی شیء، تم کوئی چیز پر نہیں ہو، تمہارا کوئی اعتبار نہیں، گویا کہ تمہارا وجود بھی نہیں، تمہاری کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تقیم، استقامت، یہ صرف عمل نہیں کرنا لیکن اس پر بالکل مستقیم ہونا، اور پھر اس پر استقامت ہونا، مستقیم بالکل سیدھے، نہ افراط نہ تفریط ہو، نہ ادھر زیادہ نہ ادھر زیادہ، بالکل صحیح، اور پھر اس میں استقامت بھی ہو. اور یہ جو تورات میں اللہ نے نازل کیا، انجیل میں نازل کیا، اور یہ سب آ گیا قرآن پاک میں، تو قرآن پر ہر حکم، صرف ایک دو حکم نہیں، امانت والی آیت پر بھی آدمی مستقیم ہو اور اس پر استقامت بھی ہو، اور نماز والی آیت بھی، اور بیوی کے ساتھ صحیح سلوک وہ آیت بھی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میراث کے مسئلے میں، آنکھوں کی حفاظت کے مسئلے میں، ہر چیز میں آدمی کتنا، وہ کوئی آسان کام ہے، یہ بہت بھاری کام ہے. تو یہ ہے خوف والی آیت اتنی. تو آدمی جب کبھی ایسا ہوتا ہے، آدمی گناہ ہوتا ہے ہر انسان سے، اول الناس اول الناس، لیکن پھر بعد میں اللہ آدمی کو نیک بھی بنا دیتا ہے، گناہ بھی تر کرتا ہے، بہت نیک بھی ہو گیا، بڑا صوفی بن گیا، لیکن پھر اپنی ماضی کو اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب شیطان پاس آئے، انسانی صورت میں آئے، یا جس طریقے سے شیطان آئے، تو بڑا بزرگ ہے، تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا ہے، اب کبر پیدا ہونے لگے، پھر اپنے ماضی کو، اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کرو. ورنہ اللہ نے ہمیں گناہوں کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، سچے پکی توبہ استغفار کر کے گناہ کو بھول جاؤ، چھوڑ دو، اور اللہ کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، دین کا کام کرو. یہ نہیں کہ آدمی ڈپریشن میں چلا جائے اور اپنی گناہوں کو، جوانی کا وہ یاد کرتا رہے، وہ نہیں. ہاں، لیکن جب یہ گھمن پیدا ہو، یہ تکبر پیدا ہو، پھر اپنے گناہوں کو یاد، تو کیا ہے، اور اس وقت بھی تو کیا ہے، تو تیری کوئی حقیقت نہیں. جب بھی تکبر کچھ پیدا ہو، تو پھر اپنے حقیقت کو آدمی سوچے. اور انسان ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ماں اور تین سے بنایا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ تو مٹی کا بنا ہوا، اس میں تکبر کی کوئی صلاحیت بھی نہیں، کہاں سے یہ تکبر کرے، اس میں کوئی چیز تکبر کی صلاحیت بھی نہیں، تو وہ ڈرے. تو تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھے پورا دین کو، اور اس میں مستقیم بھی رہے اور اس پر استقامت بھی رہے، تو ظاہر ہے اگر اسی آیت کو آدمی سوچے تو اس میں تکبر نہیں آ سکتا، میں تو بہت دور حقیقت سے، میری نماز کی کیا حقیقت، میرے ایمان کی کیا حقیقت، میرے اندر ریاکاری، میرے اندر نفاق، میرے اندر شرک، یہ تمام چیزیں میرے اندر، میں کہاں سے تکبر کرو، تو یہ آیت آدمی کو بالکل دبا دے گی، ایک پہاڑ جو آدمی کے اوپر گرے اس سے زیادہ یہ آیت آدمی کو دبا دے گی، اور اس کے اندر کوئی تکبر کی شکل اور صورت بھی پیدا نہیں ہوگی. یہ روایت جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها، اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیا جس دن اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، اور مئت رحمت، 100 درجے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ غیر محدود، اللہ کی صفت، ہر صفت بھی غیر محدود، اللہ تعالی کی رحمتوں کہیں 100 نہیں ہے، اللہ کی غیر محدود، آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن چونکہ 100 اس زمانے بہت بڑی تعداد تھی تو بتایا کہ 100 رحمتیں ہیں، تاکہ آدمی سمجھ سکے بہت زیادہ اللہ کی رحمتیں ہیں. فامسک عنده 99 رحمتا، یہ اصل بات بتانی ہے کہ 99% اللہ کی غیر محدود، اس کا تقریباً پورا پورا جو اللہ کی رحمت ہے اللہ نے آخرت کو کے لیے رکھا ہے. وارسل فی خلقہ کلہم، اور اللہ نے اپنے تمام مخلوقات میں رحمتوں واحدتن اللہ نے بھیجا، یہ پوری دنیا میں ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے اپنے اولاد سے، اور جانور، ایک بلی جو ہے وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی بلی نے بچے اس کے ہوئے مسجد میں، بلیاں آ جاتی ہیں جیسے مدرسہ میں بھی کتنی بلیاں آتی ہیں، کتنے بھگاتے پھر بھی آتی ہے، وہ بلیاں ہوتی ہے، تو ایسے مسجد نبوی میں بھی بلیاں آئی اور اس نے بچے جنے، اس کے بچے پیدا ہوئے، اور صحابہ نے پھر رضی اللہ عنہم بھگانا شروع کیا کہ یہاں گندگی ہوگی، یہ مسجد ہے پاکی کی جگہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت بھگاؤ، یہ ماں ہوگی، اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا، ماں ہوگی، یعنی یہ ایک جانور ہے لیکن اس کی بھی قرقی یہ ماں ہوگی. تو جانوروں میں بھی مرغیاں جو ہے اپنی بچیوں کو کتنا سنبھالتی ہے، ہر جانور جو ہے مشہور ہے کہ ہاتھی کو چھیرو، ہاتھی کے بچے کو مت چھیرو، ہاتھی کے بچے وہ ہاتھی پھر کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس میں اللہ تعالی نے ایسے وہ سونگنے کی طاقت دی، وہ سونگتا ہے وہ آدمی جہاں بھی ہو وہ اس کو جا کے پائے گا، اس کا رئیدہ ایسا بہت مضبوط ہے وہ اس آدمی کو پہچانے گا جو اس کے بچے کو مار ڈالا، اس کو ڈھونڈے گا پوری دنیا میں اور جا کے ملے گا اس کو اور اس کو مار ڈالے گا. تو یعنی تو ایسے ہر جانور کو بھی اپنے بچوں سے کتنی محبت، تو یہ اللہ تعالی کی محبت تو اس سے بھی زیادہ، یہ تمام جو محبت دیکھتے، ماں کتنا کچھ نہیں کرتی ہے اپنے اولاد کے لیے. ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیک مانگا، غریب بیچاری عورت تھی، ان کے پاس ایک کھجور تھا، ان کو دیا، وہ بھی کتنی بھوکی، ان کے 2 بچے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچے کو آدھا دیا، دوسرے بچے کو آدھا دیا، خود بھوکی رہی. ماں آدھی رات اٹھتی ہے، بچے نے بستر خراب کیا، اور ماں اور بچے کتنی مرتبہ جاگتا ہے اور پورا دن سوتا رہے گا، ماں کو سب کچھ کام کرنا پڑتا ہے، بستر خراب کیا، ماں اس کو صاف کرے گی اور ماں کی جگہ لیتا آئے گی جہاں سوکھا ہے صاف ہے، اور ماں خود وہ گندی جگہ پر سوئے گی، کیا نیند بھی آتی ہے. ماں کتنا کچھ نہیں کرتے اپنے اولاد کے لیے، لیکن یہ سب کے سب جتنے رحمت ہے دنیا میں، اور کتنے اور انسان بھی ہے لوگوں کے لیے رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفقت اور رحمت کتنی زیادہ، یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا درجہ ہے، باقی سب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو کتنی اللہ کی رحمت ہے اور کہ اللہ نے یہ سب آخرت کے لیے رکھی ہے. فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمۃ، اگر کافر جان جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے، لم یئس من الجنہ، یہ بھی جنت سے مایوس، اس کو بھی امید ہوگی کہ مجھے بھی جنت ملے گی، لیکن کافروں کے لیے نص قطعی ہے. لیکن اگر وہ جانے کہ اللہ کتنی رحمت، تو امید تو رکھے گا. اس پر عجیب بات کہ شیطان نے ایک عالم، بڑے عالم بزرگ سے کہا، شاید محی الدین ابن العربی، محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ سے، کہ اللہ تعالی کی آیت پاک قرآن شریف میں ہے، وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر شیء کو ڈھانپ لے گی، تو میں بھی ایک شیء ہوں، تو اللہ کی رحمت مجھ پر بھی آئے گی کہ میں بھی ایک شے ہوں، اور وسعت رحمتی کل شے، تو میری بھی مغفرت ہو جائے گی، میں بھی جنت پہ چلا جاؤں گا نس قطعی سے. تو وہ عالم، ان کے پاس اس وقت وہ جواب نہیں تھا. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ انہی کی برکت سے اللہ نے میرے دل میں اس کا جواب دیا کہ جو عذاب اللہ شیطان کو دے گا، اللہ اس سے زیادہ بھی عذاب دے سکتا ہے. مثلاً ایک آدمی کو جج نے یہ تجویز کیا کہ اس کو 100 کوڑے مارو، اور اسے انہوں نے 80 مارے، پھر جج نے کہا کہ ٹھیک ہے اب چھوڑ دو، تو یہ ان کی رحمت ہے کہ ان کو وہاں چھوڑ دیا، 80 کوڑے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، یا 80 کوڑے کی سزا تجویز کی، 200 کوڑے کی بھی تجویز کر سکتے تھے. تو یہ جو کچھ کم تجویز کیا، یہ بھی رحمت ہے. تو جتنا عذاب شیطان کو ملے گا جہنم میں، اللہ اس سے بہت زیادہ بھی دے سکتا تھا، تو یہ بھی اللہ کی رحمت. تو وسیعت رحمتی کل شے، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن اس اعتبار سے کہ جتنا عذاب اللہ دے سکتا ہے، اللہ نے اس میں کچھ تخفیف کی، اور اس سے کم اللہ دیتا ہے. بہرحال اللہ کافر جو اگر اللہ کی رحمتوں کو جانے، وہ بھی مایوس نہیں ہوں گے. اور یہ ہے کہ مومن یہ جب اللہ کی رحمت کو جانے اور توبہ استغفار سے کبھی مایوس نہ ہو. آپ کے یہ جو حرام انشورنس کمپنیز ہے، پینل بیٹر جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی بیونڈ ریپیئرز رائٹ آف ہے، وہ آپ اس کو درست نہیں کر سکتے. اللہ کے یہاں آدمی جس حالت میں پہنچے، وہ کبھی بھی رائٹ آف نہیں ہو سکتا. جس آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اور بلکہ 100 پورے کر دیے، وہ بھی اللہ کے رحمت ان پر آگے. تو گنہگار کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ، اور اگر مؤمن جانے کہ اللہ کے یہاں عذاب کتنا ہے، اور تو وہ معمون نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے. ہمیشہ جو سچا مومن ہے، خوف خطرہ میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کتنے گناہ، اور ایک گناہ پر اللہ تعالی عذاب دے سکتا ہے. اور اللہ تعالی مالک ہے، قاضی نہیں ہے. مالک یوم الدین، قاضی یہ یوم الدین نہیں ہے. اور قاضی پابند ہوتا ہے قوانین کا، اللہ کوئی پابند نہیں ہے، اللہ تعالی مالک ہے. جیسے تو اگر آدمی نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالی جہنم میں ڈالنا چاہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کو پورا اختیار ہے، اور کوئی ظلم نہیں ہے. تو آدمی کو کبھی معمول اور بے خوف نہیں رہنا چاہے، ہمیشہ خوف رہنا چاہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا، اور ڈرنا چاہے. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، کوئی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، چھوٹا سا چھوٹی، کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ اتنا اہم نہیں ہے، پتہ نہیں وہی نیکی آپ کو جنت میں لے جائے. اور کوئی بھی گناہ معمولی نہ سمجھے، یہ چھوٹا گناہ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو مکروہ ہے، یہ زیادہ اس کی وہ کچھ نہیں ہے، نہیں پتہ نہیں وہ کون سے گناہ پر اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالی سے آدمی کو ڈرنا چاہے اور امید. خلاصہ یہ ہے کہ گناہ سے پہلے آدمی ہمیشہ ڈرتا رہے، اور خدا نخواستہ گناہ ہو گیا، پھر اللہ سے پورے طور پر فریاد کرے، التجا کرے، روئے اللہ کے سامنے، اور مغفرت کی بھیک مانگے، اور پوری امید رکھے. اللہ ایسا ہے، بلکہ اللہ سے ایسے بات کرو کہ اللہ آپ سے جو امید رکھتا ہے، آپ ان کو نا امید مایوس نہیں کرتے ہو. جس جو اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اس کو امید اور مایوس نہیں کرتے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جو آدمی گناہ کرتا جائے اور توبہ بالکل نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی فہذا غرور فی غرور. جو آدمی گناہ کرتا ہے توبہ کا خیال تک نہیں, نہ ندامت ہے کچھ نہیں, تو یہ تو غرور ہی غرور ہے, دھوکہ ہی دھوکہ میں آدمی پڑا ہوا ہے. ہاں آدمی اسے گناہ ہو جائے توبہ استغفار کرے تو یہ کہ لم يعمل سیئا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں جب آدمی, بلکہ یہ جو فرشتہ داہنے طرف ہوتا ہے امیر ہے نیکی لکھتا ہے, بائیں طرف کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے معمور ہے. اور آدمی جب گناہ کرتا ہے تو امیر ان سے کہتا ہے ابھی مت لکھو شاید یہ توبہ کر لے گا. اور اگر 12 گھنٹے فجر سے عصر, عصر سے فجر اس نے توبہ نہیں پھر جا کے لکھ, اور اگر توبہ کی تو پھر وہ لکھا بھی نہیں چاہتا ہے. اتنے اللہ تعالی کی رحمت ہے. تو آدمی کو اللہ سے بہت امید رکھ, لیکن ایسے امید کہ آدمی اب گناہ پر دلیر ہو جائے یہ بھی غلط ہے. بیچ کا راستہ وہی استقامت والا القصد اور جو ہے میاں روی, بیچ کا راستہ اس میں بھی ضروری ہے. جی.
باب الصبر عن محارم الله وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم حدثه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده, فقال لهم حين أنفق كل شيء بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم, وإنه من يستعف يعفه الله, ومن يتصبر يصبره الله, ومن يستغني يغنه الله, ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
باب الصبر عن محارم الله. صبر کے تین درجے علماء نے بیان کیا, ایک یہی ہے الصبر, صبر على المصيبة, ایک دوسرا ہے الصبر عن محارم الله, الصبر على طاعة الله. تین ہے کہ آدمی مصائب میں جو تکالیف ہوتی ہے, کسی کا انتقال ہو گیا, قریبی کوئی رشتہ دار, ماں باپ وغیرہ, بھائی بہن, اس میں تکلیف ہوتی ہے, یا کوئی اور بیماری آئی, کسی کو اور تکلیف پہنچی, تو اس پر آدمی صبر کرتا ہے. اور صبر عن المعصیہ, گناہ سے, محارم اللہ سے آدمی تقاضا ہوتا ہے گناہ کرنے کا, اور کبھی شدید تقاضا ہوتا ہے. نار شہوت جو ہے وہ کبھی جو ابھرتی ہے اس کو تھامنا اور روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو نار شہوت جب ابھرتی ہے انسان میں کوئی بھی گناہ کرنے کا تقاضا اور سخت تقاضا, اس کو صرف ایک چیز بجھا سکتی ہے, اللہ تعالی کی محبت کا نور. وہ اگر پیدا ہوا وہی ایک چیز ہے جو اس کو جو بجھا سکتی ہے. وہ درجے میں پھر تقویٰ بھی کام نہیں دیتا, کوئی چیز نہیں, بس اللہ کی محبت اتنا غالب ہو پھر آدمی وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. ورنہ پھر ویسے عام طور پر تقویٰ آدمی کے اندر وہ صلاحیت, وہ قوت جو ہے انسان کے اندر, اس لیے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ, ہے تمہارے اندر تقویٰ, وہ تقویٰ استعمال کرو, آدمی اس کو اجاگر کرے, اس کو زندہ کرے جو اپنے اندر وہ چیز ہے. یہ نہیں کہ آپ کے اندر وہ نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو اس کا مکلف کیا, پھر نعوذ باللہ یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا کہ آپ کے اندر وہ طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی, اور تقویٰ ہے وہ طاقت جس سے آدمی بچتا ہے. اور اللہ نے حکم فرمایا کہ بچو تقویٰ, اور تمہارے اندر تقویٰ ہے نہیں اور تم بچو متقی بنو, تو یہ تو پھر غلط ہوگا. ہے انسان کے اندر, انسان کو اس کو استعمال کرنا چاہے, لیکن کبھی نار شہوت ایسی اٹھتی ہے انسان کے اندر اور خاص کر جوان آدمیوں میں, پھر وہ اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اللہ کی محبت کا نور وہی وہ آگ کو بجھا سکتی ہے, ورنہ آدمی وہ گناہ میں مبتلا ہو کے رہتا ہے, کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جا کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت کا نور اپنے اندر پیدا کرنا چاہے, اس سے آسانی آدمی گناہوں سے بچتا ہے. تو یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ، هو الصبر على طاعت اللہ. مثلا فجر کا وقت ہوا، پانی بھی ٹھنڈا ہے اور موسم بھی بہت سخت سردی کا ہے، ٹھنڈ ہے اور آپ کو غسل کی حاجت بھی ہوئی، اب جو ہے آدمی وہ گھر پہ بستر بھی اچھا گرم، کمرہ بھی بہت ٹھنڈا، کمبل سے نکلنا ہی بھی آدمی کے لیے مشکل، اب جا کے ابھی غسل کرنا، پانی بھی ٹھنڈا، کہیں جا کے کہاں جا کے گرم بھی کرے، پلگز بھی سب بند ہو گئے تو اب کہاں جا کے پانی بھی گرم کرے، گیزر بھی کام نہیں دیتا، تو آدمی اس وقت صبر کرے اور پوری کوشش کرے اور جتنا ہو سکے لحاف ہو رہے گرم کپڑے پہنے جا کے پانی گرم اس پر. اور یہ بھی یاد رکھو علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھتے ہو؟ اکثر ہم اس آیت کو منفی اعتبار سے سوچتے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں علم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، لیکن مثبت پہلو سے بھی یہ آیت کو سامنے رکھو. جب ایسے حالت میں اب آپ اٹھے، آپ نے کچھ جو آپ کے پاس گرم کپڑے تھے، آپ نے ادھر ادھر کوشش کی، دوست سے التجا کی، جا کے میری مدد کرو، کچھ پانی گرم کرو، مجھے غسل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، میرا بندہ میرے خاطر کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، اپنے اوپر کتنا یہ صبر، اللہ کی اطاعت پر. وہ آدمی کی خواہش تو یہ ہے کہ میں سو جاؤ، جب بعد میں اٹھوں گا اور پانی پھر کچھ گرم مل جائے گا، پھر غسل کروں گا، نماز قضا پڑھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، نماز پڑھوں گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس وقت اٹھتا ہے تو اللہ یہ بھی دیکھتا ہے. تو صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ اور صبر علی المصیبہ، یہ تینوں درجے ہیں. اور جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں یا ذہن وہ میں تازہ نہیں، تو ایسے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ صبر کی دعا مانگنا یہ گویا کہ اپنے اوپر مصیبت مانگنا، کہ آدمی کب صبر کرے گا؟ جب مصیبت آئے. لیکن ان سے دوسری دو قسم کے صبر اوجل ہو گئے، وہ ذرا غائب ہو گئے ان کے ذہن سے. یہ صبر عن المعصیہ یہ انسان کو ہر وقت پیش آتا ہے، خواہشات اور ٹیمپٹیشنز چاروں طرف سے ہر وقت ہوتے ہیں. آدمی نہ ٹی وی دیکھتا ہے، آدمی نہ پورنوگرافی دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا، راستے پہ چلتا ہے عورتیں سامنے آتی ہیں، تو پھر وہاں صبر کرنا پڑتا ہے. ہر وقت جو ہے آپ آپس میں بیٹھے تو بات چیت قیل و قال شروع ہوئی، پھر اس میں غیبتیں شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس میں لوگوں پر تہمتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت صبر کرنا کہ اور نفس کو اچھا لگتا ہے سننے کا کہ یہ آدمی نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا، میں تو اس سے اچھا ہوں، دیکھو اس نے کیا کیا، ایسے تو بڑا بزرگ بنتا ہے اور بڑا متقی بنتا ہے، لیکن اس نے کیا، نفس کو اچھا لگتا ہے، وہ صبر کرنا کہ وہ باتیں نہ سنے، ان کو روکے، یہ صبر علی الطاعہ ہے. اور اگر ان کو نہ روک سکے وہاں سے اٹھ کھڑے ہو اور چلے جائے تو یہ کوئی آسان کام نہیں، صبر بہت بڑی چیز ہے. تو آدمی کو، اور یہ صبر ایسے ہی نہیں آتا ہے، یہ بہت محنت کرنے سے پھر صبر آتا ہے، ورنہ اور یہ صبر نہیں ہوتا ہے. اکثر شاید 99% جو نکاح ٹوٹ جاتے اور طلاق کی نوبت آتی ہے، کیونکہ صبر کا مادہ نہیں، بیوی نے کچھ کہہ دیا، مرد ناراض ہو گیا، اس نے کچھ کہا، اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے مارا، بیوی نے اس کو بہت برا کہا، اس کا دل ٹوٹ گیا، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے. اکثر جو ہے جھگڑے جو ہے کیونکہ صبر کا مادہ نہیں، اور تکبر بھی اس لیے کہ آدمی کے اندر صبر کہ کیوں اس نے میری عزت نہیں کی، کیوں اس نے میرا اکرام نہیں کیا، سب کو آگے بٹھایا، مجھے نیچے چھوڑ دیا، مجھے نہیں بلایا، آگے نہیں بٹھایا، صبر نہیں کر سکتا ہے آدمی. اور یہ صبر کا پیدا کرنا یہ بھی آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہے، جو جتنا آپ کو برا لگے لیکن اسی کا نام خانقاہ سلسلہ ہے، اصلاح، صبر کو پیدا کرنا. ایسے مت سمجھو گے آسمان سے ایسے تمہارے دل میں آج صبر آ جائے گا، یہ تمام چیزیں محنت سے ہوتی ہے، کوشش. آدمی جانتا ہے معمولی چیز، آپ کی چپل ٹوٹ جائے وہ خود بخود درست نہیں ہوتی، آپ کے اخلاق خراب ہوئے خود بخود درست ہو جائیں گے، یہ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے محنت کی، نیت ان کی صحیح محنت کی اور وہ چیزیں مل گئے، تو وہ آدمی صبر کر سکتا ہے، ورنہ چاروں طرف سے لوگ کیسے کیسے ہر آدمی کے خلاف بولتے، کوئی اسے مستغنی نہیں، اللہ کو کسی نے نہیں چھوڑا، کتنے اللہ کے خلاف لوگ خراب بولتے ہیں، اللہ کے رسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کتنے کارٹون لوگ نے بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین مشرکین کیا کچھ نہیں بکتے، انہ لساحر و انہ لمجنون و انہ کاذب نعوذ باللہ، کیا کیا. جب تک صبر نہ ہو آدمی کبھی آگے نہیں چل سکتا ہے. آدمی ایک خطبہ نہیں پڑھا سکتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھا سکتا ہے اگر اس کے اندر صبر نہ ہو، کیونکہ طعن کرنے والے اور وہ آپ سے آپ کے خلاف بولنے والے آپ کو کافی ملیں گے. اگر آپ کے اندر صبر کا وہ مادہ نہ ہو آپ کبھی برداشت، آپ امامت چھوڑ دو گے، ایک ہفتے میں ایک مہینے میں آپ پڑھانا چھوڑ دو گے، آپ کوئی کام نہیں کر سکو گے. کیونکہ کل نعمت محسود، ہر نعمت والا اس پر کوئی حسد کرنے والا تو ہوتا ہی ہے. وجعلنا لكل نبي عدوا، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے. تو آدمی جو اگر صبر نہیں کر سکتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور نکاح میں آپ آگے نہیں بڑھ سکو گے، نکاح آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو یہ صبر کا پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور جس نے پیدا کیا علی المصیبہ اس کے لیے آسان ہو جائے، عن محارم اللہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، علی طاعت اللہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ تینوں قسم کو سامنے رکھے، اور جب اللہ سے صبر مانگے تو صبر عن المعصیہ و صبر علی الطاعہ اور صبر علی المصیبہ، اس کو سامنے کہ مصیبت آئے اور اللہ مجھے توفیق دے صبر، اس کو نہ مانگے، وہاں عافیت ہی مانگے. اگر کوئی تکلیف آ گئی تو پھر اس پر صبر کرے. جی تو یہ ہے کہ آدمی یہ صبر وہ کوشش کرے. اور وَإِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ، صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب ہوگا. صوفیہ کے درمیان یہ بات چلتی ہے کہ شکر کا مقام زیادہ اونچا ہے یا صبر کا مقام زیادہ اونچا. بہت بڑی دولت ہے شکر، یہ ہے کہ عافیت سلامتی اچھی طرح سے سب کام چلتا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں بغیر کوئی تکلیف. آپ فجر کے لیے بلکہ تہجد کے لیے آپ اٹھتے ہو، آپ کی تہجد بھی ادا ہوتی ہے، اشراق بھی، سب نمازیں بھی، تکبیر اولا بھی آپ کو ملتی ہے، سب آپ شکر ادا کرو، بہت بڑی چیز ہے. اور ایک یہ کہ صبر، آدمی صبر کرے کہ بہت مشکل، یعنی اٹھنا بھی مشکل اور دیر ہو گئی اور جلدی جلدی اب پانی بھی ٹھنڈا وغیرہ سب تکالیف، اب صبر کرتے ہو. تو دونوں کے اندر الگ الگ چیز ہے، صبر الگ چیز ہے، شکر الگ چیز ہے. تو خلاصہ یہ کہ صبر کا مقام زیادہ اونچا ہے. شکر پر اللہ کا وعدہ ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں آپ کو زیادہ دوں گا. اور صبر پر إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے صبر پر، اللہ کی معیت. اور وہاں تو اللہ کی نعمتوں کا اضافہ اور یہاں اللہ کا ساتھ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع، فتح مکہ کے موقع پر مال غنیمت کو تقسیم کیا، مکے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ دیا، انصار کو ذرا دل میں ہوا کہ ہمیں کم ملا، ہمیں نہیں ملنا چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلاصہ کہ آپ فکر نہ کرے، آپ کے ساتھ اللہ کے رسول جائے گا اور اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہی رہے گا. تو یہ کتنی بڑی چیز کہ اللہ کے رسول، اور دنیاوی چیزیں وغیرہ کا ملنا یہ تو اس سے بہت کم درجہ ہے. تو اللہ کا مل جانا ان اللہ مع الصابرین یہ بہت اونچا، اور اللہ نعمت زیادہ دے لازیدنکم، ماشاءاللہ مبارک ہے، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کی معیت کا ہوتا ہے. اور جس کو اللہ مل گیا، اللہ پہ کرے محبت ہے، اللہ پہ کرے رحم ہے، اللہ پہ کرے حمد ہے، تمام وہ اللہ تعالی وہ ذات ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر آن، فی کل وقت من الاوقات وفی کل لحظت من اللحظہ. اور جو جس کا تعلق اللہ سے اللہ مل گیا تو یہ بھی ہر آن ایک الگ شان میں ہوتا ہے، اس کو کبھی بوردم، مایوسی اور ایک تمام کوئی چیز اس کو کبھی نہیں، ہمیشہ ایک الگ شان خوش رہتا ہے. تنہائی میں ہوتا ہے تو خوش، جلوت میں ہوتا ہے خوش، خلوت میں ہوتا ہے خوش، اور ایک عجیب اس کی کیفیت اور شان ہوتی ہے. تو یہ صبر والوں کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہماری معیشت زندگی گزارنا صبر سے ہم نے بہت بہتر ہماری زندگی. جس کو صبر نصیب ہوا وہ کبھی پریشان نہیں, اور اگر صبر نہیں کوئی آدمی ذرا آپ کے خلاف بولے آپ پریشان. اب آپ سوچے کہ میں جا کے ان سے خلاصہ کرو تصفیہ کرو اور لوگ کیا میرا بولیں گے, اور جو صبر کرتا ہے کچھ نہیں اللہ جانتا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے صبر کیا جو اللہ کا کو منظور, اللہ جانتا ہے کیسے ان کی زندگی, اور اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا باغ بنا دیا آگ کو. تو صبر بہت اونچا مقام ہے. اور یہ پہلی روایت کے اخیر میں جو فرمایا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہی کا ترجمانی ہے. وہ کیا ہے, ولن تعطوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر, کہ تم نہیں دیے گے کوئی بھی نعمت جو زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع ہو. یعنی بہت وسیع ہے صبر, جس کو صبر اس کو مل گیا وہ بہت کامیاب ہو گیا. اور وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کا ترجمانی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملی وہ صبر ہے. جس کو صبر مل گیا اور یہ کوشش سے پھر اللہ کے کا فضل ہوتا ہے. دونوں چیزیں کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہوئے. صرف اپنی محنت پر کبھی مطمئن اور بھروسہ نہ کرے, اللہ کا فضل پر محنت تو کرے کوشش, پھر اللہ فضل کر دے. اور جس کو صبر کا حصہ مل گیا وہ آدمی بہت کامیاب ہو گیا, چین سکون بلکہ جنت والی زندگی اللہ دنیا میں دے دے گا. تو صبر اس کے لیے محنت, اور اس کی حقیقت کو بھی جانو, اس کا علم بھی رکھو, اس کے لیے محنت بھی کرو, اور جس کو مل گیا وہ بہت کامیاب. ورنہ علم آپ کا بہت بڑھیا, آپ نے بہت علم حاصل کیا لیکن آپ کے اندر صبر نہیں, بہت آپ کے خلاف دشمن ضرور ہوں گے, پھر آپ صبر نہیں کر سکتے ہو, آپ ان کے خلاف بولو گے پھر لوگ آپ کی عزت چلی جائے گی, لوگ آپ کی بات آپ کا علم ایک طرف رہے جلے جائے گا. آپ کے اندر بہت سے اور صفات بھی ہے, آپ مالدار بھی ہو پیسے بھی خرچ کرتے ہو, آپ بہت اور صفات ہے, لیکن اگر آپ صبر نہیں کر پائے تو پھر یہ تمام چیزیں بیکار ہو جائے گی. تو صبر بھی بہت ضروری ہے, اور اس کو پیدا کرنا اس لیے بزرگوں کے یہاں مستقل وہ یعنی ایسے ایسے وہ مریدوں کو ایسے کبھی ان کے خلاف بولتے ہیں, کبھی ان کی چیزیں ہٹا لیتے ہیں تاکہ ان کو صبر سکھائے. بہت مستقل یہ ایک سبق سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور دیکھے کہ کتنا ان میں صبر. یہاں پر ایک تھوڑی سی چیز ذرا تکلیف کی ہوئی تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے, آدمی اس کی زبان خراب ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ذرا پلگ پوائنٹس نکال دیے اب آدمی کیا کیا نہیں بولتا ہے. آپ لوگ جانتے ہو آپ کے آپس میں کیا کیا نہیں بولتے ہو اور کیسے کیسے گفتگو نہیں کرتے ہو. تو یہ آدمی اگر صبر کرے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اللہ راستہ کھولتا ہے اس کے لیے. ورنہ پھر آدمی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں میں آدمی پریشان اور اس کی زبان خراب, اس کا دل خراب ہو جاتا ہے, اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے صبر کا سیکھنا پڑتا ہے, وہ آدمی بہت آگے چلتا ہے جو صبر کرتا ہے. تو یہ پہلی روایت جو ہے, ان اناس من الانصار سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عام متن ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل کے بہت بڑے تھے اور لوگوں پر خرچ کرتے تھے, بہت زیادہ خرچ کرتے تھے, انصار کی مدد بہت زیادہ فرماتے تھے. احد منہم الا اعطاه, جس نے پوچھا ان کو دیا, جتنا انہوں نے پوچھا ان کو دیا. حتى نفد ما عنده, خلاص ہو گیا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فقال لهم حين انفق كل شيء بيديه, جو کچھ ان کے پاس تھا سب خرچ کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يكون عندي من خير لا ادخر عنكم, جو بھی میرے پاس خیر یعنی مال, ہمیشہ قرآن میں بھی مال کو خیر بتایا گیا. تو یہاں اور اس کی پوری تفصیل پہلے آ چکی. تو کوئی بھی پیسے میرے پاس نہیں ہوتا مگر میں اس کو جمع کر کے نہیں رکھتا ہوں. انکم وان انه من يستعف يعفه الله. یہ بہت اہم چیز ہے. جو آدمی پاک دامنی پسند کرتا ہے, چاہتا ہے, اللہ اس کو پاک دامنی نصیب کرتا ہے. جب آپ لوگ کا نکاح کا وقت آئے تو ایک خاص نیت یہ کرے کہ اللہ میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ میں پاک دامن رہوں, میں گناہوں سے بچوں, زنا سے میں بچوں. جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے. اور ہمیشہ کوئی بھی گناہ کا تقاضا, عمل بالید کا تقاضا ہو, کوئی بھی آدمی سوچے مجھے پاک صاف رہنا ہے, اللہ اس کو پاک دامنی نصیب کرتا ہے. اور جو یعنی اس کو اس کا خیال نہیں کرتا ہے, گناہ کر لیتا ہے, پھر وہ تقاضا کم نہیں ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کم ہوتا ہے, ختم تقریباً ہو جاتا ہے, لیکن پہلے سے زیادہ ابھرتا ہے اور آدمی گناہ اور زیادہ کرتا ہے. اور جو آدمی پاک دامنی چاہتا ہے کہ مجھے پاک دامن رہنا ہے, اللہ اس کو پاک دامنی نصیب کرتا ہے. وَمَنْ يَتَصَبِّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, اور جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صبر کروں گناہوں سے اور طاعت پر اور مصیبت پر, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اور کبھی ان چیزوں میں اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے, کوشش پوری کرے لیکن اپنی محنتوں پر کبھی بھروسہ نہ کرے, اللہ کی ذات کو سامنے رکھے. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ, اور جو مستغنی رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو مستغنی بناتا ہے. یعنی اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا ہے, کسی سے پوچھنا نہیں ہے, کسی سے مدد نہیں لینی ہے, اللہ اس کو ایسے بنا دیتا ہے. اور جو آدمی عادت اس کی ہو جاتی ہے پوچھنے کی مانگنے کی, پھر وہ عادت ختم نہیں ہوتی, بھر جاتی ہے. آج مجھے 500 رین کی ضرورت ہے, چلو یہ میرا دوست ہے میں اس کو مانگوں گا. آپ نے مانگا وہ آپ کو دے دے گا, لیکن دوسری مرتبہ پھر آپ, یہ تو دیتا ہے, دوسری مرتبہ وہ آپ کو ایسے بہت ذلیل کرے گا. ایک مرتبہ کچھ لوگ جب ہم پڑھتے تھے ابھی جوانی میں, تو کچھ لوگ باہر ملک کے آئے تھے, ان کو ڈرائیور کی ضرورت تھی. ہم جوان آدمی 20 سال کی عمر, ڈرائیونگ تو بہت پسند سب جوانوں کو, اور ان کو ڈربن جانا تھا تفریح کے لیے, تو اس سے بہتر کون سا ہو. تو یہ جو یہاں کے لوگ ان کے میزبان تھے, انہوں نے وہ ہم دو دوست تھے پڑھتے تھے ساتھ میں, انہوں نے اپنے والد سے کہا یہ اچھا ہے لڑکا, یہ ڈرائیونگ کرے گا. میں بھی بہت خوش, تو وہ لوگ بہت خوش ہو گئے ہم سے. پھر وہ یہاں کے آدمی نے کہا جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آنا. تو کوئی کام سے ہم وہاں گئے تھے پریٹوریا, تو مجھے دیکھا تو فوراً کہا اچھا تو آ گیا, یعنی جو میں نے کہا ضرورت ہو تو آ گیا ضرورت. یعنی وہ ذلیل کرتے ہیں ایسے آدمی کو. ہم تو نہ تو ان سے ملنے کو گئے, نہ کوئی ضرورت بھی تھے, اپنے دوسرے کام سے گئے تھے, لیکن لوگ میں کبھی کسی سے امید نہ رکھے, وہ آپ کو ذلیل کریں گے. کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھے اور کسی سے مانگے بھی نہیں, آپ کو ذلیل. اور مدرسوں کے لیے, مسجد کے لیے آپ کو مانگنے کی ضرورت پڑے کلیکشن, تو 3 شرطیں ہمیشہ یاد رکھے. ایک یہ ہے کہ عزت نفس, اپنے نفس اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے کہ لوگ سمجھے یہ بھکاری آدمی لوگ ہیں, دین کا نام لیتے ہیں اور ہم سے بھیک مانگتے ہیں. اور عزت نفس اور عظمت دین, دین کی عظمت. لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ دین کے لیے بس یہ مولوی جب بھی دیکھو چلے آتے, ہمیں یہ مدرسہ بنانا, ہمیں یہ مسجد بنانی, ہمیں یہ ضرورت ہے, اور وہ دین کو کم سمجھے, وہ بھی نہیں. اور طیب خاطر, کہ کسی وہ خوشی سے دے ان پر. اور آسان صحیح صاف طریقہ یہ ہے, ان کے سامنے یہ پیش کرو ہم یہ مدرسہ بنا رہے, مدرسہ چلا رہے, یہ مسجد بنانی ہے, اگر آپ کو اس میں حصہ لینا ہو اس میں بہت ثواب ہے. ان پر زبردستی نہ کرے, ان کو اطلاع کرے یہ ہم کام کر رہے ہیں, اگر آپ کو جتنا اس میں حصہ لینا ہو آپ کی آخرت بنے گی, ماں باپ کے لیے ایصال ثواب. اور اگر وہ 500 کہے تو یہ کوشش نہ کرے کہ ان سے 1000 نکل جائے. لوگ نے جب مدرسہ کے شروع میں مدرسہ کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت ہوئی اور ہم گئے, تو لوگ نے کہا تو بیکار کلیکشن کرتے, تجھے کوئی نہیں, جب تک کہ جتنا آدمی کہے تو اس کا ڈبل نہ نکالے تو یہ تو یعنی اچھا کلیکٹر نہیں ہے, بلکہ یہ حرام ہے. ایسے شادی کے موقع میں اکثر جو غلط ہے لڑکی والے کو کھلانا مجبور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم 100 آدمی کو کھلا سکتے ہیں، لڑکے والے کے ہم زبردستی 200 اور اس کی کامیابی سکتے، جب تک کہ ہم 200 نہ منوائے تو پھر ہمارا ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ جو زبردستی، یہ ایسے ہی جیسے چوری کی، ان کے پیسے آپ نے چوری کیے، یہ ایسا ہی حرام ہے وہ کھانا کھانا. ایسے ہی آپ مدرسہ بناتے ہو، مسجد بناتے ہو اور لوگ کا گلا دباتے ہو اور زیادہ پیسے اسے وہ ناخوشی سے دیتے ہیں تو وہ تو حرام پیسے ہیں، اور اس سے آپ مسجد بناؤ گے اس میں کیا فائدہ ہوگا، مدرسہ بناؤ گے. تو یہ ہے کہ آدمی یہ مستغنی، یہ استغنا کی صفت مانگنی بھی چاہے اور کوشش، اور اللہ تعالی امتحانات لے آئیں گے آپ کے، آپ کے اوپر ضرورتیں پیش آئے گی. ماشاء اللہ ایسے بھی جوان طلبہ ہوتے ماں باپ سے بھی شرم کرتے مانگنے کو، کیوں ماں باپ خوشی سے دے دیتے خود سے، تو وہ ٹھیک ہے ماں باپ سے آپ فریاد کر سکتے ہو، باپ ہے ماں ہے آپ ان سے مانگ سکتے ہو اور آپ ان کو زبردستی بھی کر سکتے ہو، بیٹے ہے بیٹا ہے وہ دیں گے، لیکن جو ان سے بھی نہ مانگے اور استغنا سے رہے اللہ اس کو مستغنی بنائے، اس کی ضروریات اللہ پوری کریں گے، بلکہ اللہ اپنی ضروریات کو پیدا بھی نہیں کرتے. ایک یہ ہے کہ آدمی کو سیل فون کی ضرورت، پیسے مانگتا ہے باپ سے مجھے سیل فون چاہیے، اور ایک اللہ ایسا کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پہ سیل فون کی، تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں، نہ اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ بھی نہیں، اس کا کام بھی سب چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ضرورت پوری کرتا ہے، ایک اللہ ضرورت کو ختم کر دیتا ہے کہ نہ وہ ضرورت ہی اٹھے آدمی کے اندر کہ مجھے اس کے لیے. تو اللہ جس آدمی کو مستغنی کر دے، اللہ جس آدمی کو پاک دامن کر دے، اللہ جس آدمی کو صبر دے دے، وہ کیا دولت ہے اس کو نہیں مل گئے. اور یہ سب اللہ نے فرمایا جب تم اس کی چاہت کرو سچے دل سے تو میں دیتا ہوں تم کو. اور یہ تو یہ ہے ابتدا اس کے ہماری طرف سے، ہم اس کی خواہش کرے پھر صحیح کوشش کرے، پھر اللہ دینے والا ہے. اور جو اللہ نے آدمی کو صبر دے دیا، استغنا دے دیا، اور اللہ تعالی نے آدمی کو پاک دامنی دے دی، اللہ اکبر، جس کو پاک دامنی مل گئی وہ نہ کسی عورت کو دیکھتا ہے نہ اس کے خیالات کو خراب کرتا ہے. یہ آدمی اگر فرشتہ نہیں تو کون، یہ آدمی جنت کی زمین پر نہیں چل رہا ہو تو کہاں چل رہا ہے. تو یہ ہے دولت جو اللہ دیتا ہے جب ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. وَلَن تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. اور صبر بہت بڑی چیز ہے، یعنی پاک دامنی بھی صبر سے. جب آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو گئے، صفت کوالٹی صبر کا، تو آدمی دوسری عورت کو نہیں دیکھے گا. آدمی کے اندر صبر پیدا ہو گیا وہ نہ کسی کو مال پوچھے گا، نہ تو بیوی کو، نہ تو باپ کو پوچھے گا، نہ ماں کو پوچھے گا. اور جب آدمی کے اندر صبر پیدا ہو گیا مال بھی کسی سے نہیں مستقبل نہیں رہے گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے صبر، اور اس کو حاصل کرنا جب تک کہ کوئی پکے اللہ والے کی صحبت میں آپ نہ رہے اور وہ آپ کی، آپ ان کے پاس ایسے رہے کہ آپ اپنا دل ان کو پیش کر دے کہ جیسے آپ چاہے آپ میرا دل کو الٹ پلٹ کرے، پھر آپ کے اندر صبر. اور جب آدمی نام کیا وہ بیعت ہوتا ہے، اور بیعت ہوتا ہے لیکن کوئی اصلاحی تعلق نہیں، نام کا بیعت ہو گیا لیکن کوئی اصلاح نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، برکت ہی ملے گی نام کی برکت، اور کچھ نہیں ملے گا. لیکن ایسے شیخ کے پاس آپ جائے اور اپنے آپ کو پیش کرے کہ ان سے کہے کہ آپ جیسے چاہے آپ مجھے استعمال کرے، ادھر جیسے کہ جنازہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسے اپنے آپ کو، پھر آدمی کے اندر کچھ چیزیں پیدا ہو سکتی ہے. آگے کی روایت میں سمعت المغیر بن شعبہ یقول رضی اللہ تعالی عنہ ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترم او تنتفخ قدماہ. پاؤ سوج جاتے تھے. یہ صبر علی الطاعہ ہے کہ آدمی کتنا آدمی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کو ذرا تکلیف، ذرا ملال ہوا، ذرا تھکن ہوئی، جلدی نماز ختم کرو، اب تو بہت تھک گئے، جا کے سو جاؤ. اور کتنے لوگ کو وہ مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ، وہ ایک ہی ملفوظ ان کو ملا کہ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہو اور نیند آئے تو قرآن بند کرو سو جاؤ. تو ان کو یہ ایک ہی ملفوظ مولانا تھانوی کی ملی کہ جب بھی ذرا تھکن ہو تو بس چھوڑ دو، جا کے آرام کرو. تو ایسا نہیں، آدمی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتنی نماز، اور قدمه فيقال له لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرو آپ اتنی محنت کرتے ہو آپ تو ما تقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کوئی گناہ کا سوال ہی نہیں آپ اتنی محنت کرتے ہو فیقول افلا اکون عبدا شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی اللہ نے کتنی نعمتیں تو یہ صبر علی الطاعۃ صبر عن المعصیہ صبر علی المصیبہ یہ تمام چیزیں بہت بڑی چیز ہے صبر اس کو بھی سامنے رکھو اور صرف ابھی کے لیے نہیں جو ہم نے بولا وغیرہ ہمیشہ کے لیے سامنے اور یہ اس وقت ہوگا جب آدمی بار بار اس کا مذاکرہ کرے اس کو سوچے محنت کرے پھر دوسروں کو کہتا رہے پھر اپنے آدمی بھی یاد رکھے گا ورنہ ایک مرتبہ کچھ بولا ختم ہو گیا قصہ بھول جائیں گے پھر وہ آدمی پھر اپنے فرعونیت اس کی آگے اور اس کا وہ بڑا جبار جیسا بنے گا لیکن بار بار اس کا تکرار ہوگا کوشش ہوگی دعائیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں پیدا ہوں جی
قال ربيع بن حسين من كل ما ضاق على الناس وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
یہ باب توکل کا ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا یہ ایک بالکل الگ مستقل صفت ہے اللہ پر بھروسہ کرنا جو کرتا ہے وہ حسب اللہ اس کے لیے کافی ہے جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گیا اللہ پر بھروسہ کرنا جہاں بھی ہو جو بھی اس کی ضرورت ہو کوئی بھی مصیبت تکلیف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا راستہ کھول اللہ اس کے لیے کافی ہے تو یہ بھی چیز پیدا کرنے کی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کا یقین ہو اللہ تعالی کی قدرت کا یقین ہو اللہ سے محبت پیدا کرے پھر ظاہر ہے دوست اپنی دوست کا مدد کرتا ہے جہاں بھی آدمی کوئی بھی تکلیف میں آتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور آدمی خود حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے میری مدد ہوئی یہاں میرا کام بالکل اٹکا ہوا تھا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا کوئی صورت نہیں تھی اللہ نے آن کے غیب سے ایسے مدد کی اور راستہ کھل گیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو توکل کرتے ہیں تو یہ بھی تقوی الگ چیز ہے صبر الگ چیز ہے اور توکل الگ چیز ہے اور ہر چیز میں آدمی جو کو جو تنخواہ ملے جتنی بھی کم ہو اگر ہمارے بزرگوں کے حالات ہم پر ہیں تو ان کی بہت کم تنخواہ ہے لیکن توکل کی صفت تھی اللہ نے اتنا پھر دیا اور اتنی عزت بھی دی اور اتنا استغنا بھی دیا جب توکل تھا اور جب آدمی کے اندر توکل نہیں تو ہمیشہ متولی کے خوشامد کرتا ہے اور میری تنخواہ بڑھاؤ اور میری تنخواہ بڑھاؤ اور جتنی زیادہ تنخواہیں بڑھتی ہیں ضرورتیں اس سے بھی زیادہ آگے چلی جاتی ہے پھر آدمی ہمیشہ یہی ذلیل ہوتا ہے کہ خوشامد کرتا رہتا ہے متولیوں کا اور جس پر اللہ پر بھروسہ ہے توکل کہ اللہ میرے لیے کافی ہے پھر اللہ ایسے لوگوں پیدا کریں گے جو آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی خوش آمد کریں گے. جب میں جرمستن میں تھا تو بہت کم تنخواہ تھی لیکن ایک آدمی جو ابھی ہے ماشاءاللہ انہوں نے پھر جماعت والوں سے کہا کہ کیا تم ان کو ایسے ان کا ہمارے پاس پیسے نہیں کہا میں دیتا ہوں اتنا اور تنخواہ جو ہے تقریباً 2-3 گنا زیادہ انہوں نے بڑھا دی. کتنا زیادہ 150 رینٹ کی تنخواہ تھی انہوں نے 500 کر دی جو ہمارے لیے اور پھر فراغت ہو گئی اور یہاں جو آیا آزاد بل میں اللہ نے ایک آدمی کو پیدا کیا جو آج تک میرے پورے خرچہ دیتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہمارے اندر توکل یا اللہ کی مہربانی لیکن یقیناً جس کے اندر توکل ہو دیکھو اللہ کیسے اس کی مدد کرے اور کیسے اللہ غیب سے مدد کرتا ہے. نہ تو آپ کو کسی سے تنخواہ لینے کی ضرورت اور وہ فخر کرتا ہے کہ میں آپ پر خرچ کرتا ہوں اور خوشامد کرتا ہے کہ میری طرف سے آپ قبول کرے اور وعدہ کیا جب تک کہ میں زندہ ہوں میں دیتا رہوں گا اب تقریباً 30 سال سے اوپر ہو گئے, رمضان میں پورا سال کا وہ خرچہ دے دیتا ہے. تو توکل بہت بڑی چیز ہے. آپ اپنے کام کو دیکھو کہ مجھے تو دین کا کام کرنا ہے. جس لائن میں آپ, تدریس کا کام, تبلیغ کے لائن, تصوف کا لائن, تصنیف تعلیف کا لائن, جس لائن کو مجھے یعنی سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کے دل میں لگن ہو اسلام کی اور مسلمانوں کی, کیسے وہ جہنم سے بچے جنت میں چلے جائے, اور آپ کے دل میں یہ چیز ہو, اللہ آپ کے غیب سے مدد. وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا, لوگوں نے اللہ تعالی کی کوئی قدر نہیں کی. اللہ ایک سام بچھو کو بھی پالتے ہیں, تو جو ایک مولانا دین کا کام کرے اللہ اس کو ایسے ضائع کریں گے, کیسے؟ ما قدر اللہ حق قدری, اللہ کبھی آپ کو نہیں چھو. تو توکل بہت بڑی چیز ہے, یہ بھی پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے, محنت اور کوشش سے. یہ صفات جو ہے وہ ایسے نہیں اترتے آسمان سے, آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے توکل, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وقال ربی ابن خثیم من کل ما ضاق علی الناس, یعنی جو بھی آپ کو تکلیف اور مصیبت پہنچے. تین لوگ جو غار میں بند ہو گئے, پتھر آگے پر گیا, بنی اسرائیل کے اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ نے راستہ کھول دیا, وہ وہاں سے نکلا. جو ایسے طلبہ ہوئے جو یعنی عورتوں نے ان کو زنا پر مجبور کیا, وہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا, اللہ نے کیسے ان کو بچایا, پورے طور سے اللہ نے ان کو بچایا اور بڑی عزت اللہ نے ان کو عطا فرمایا. تو توکل یہ بھی چیز ہے کہ آدمی اس کو پیدا کرے. اور یہ روایت میں حسین ابن عبد الرحمن قال كنت قائدا عند سعید ابن جبیر فقال عن ابن عبا, میں بیٹھا ہوا تھا سعید ابن جبیر کے پاس. یہ بھی اس میں یہ ہے جیسے اور بھی بہت سی روایتوں میں ہے کہ ہم کسی کے مجلس میں, وہاں صاف کنا فی مجلس فلان, ان کے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جیسے بالکل آج تک شیخ اپنے مرید کو خلافت دیتا ہے اور ان کو حکم کرتا ہے کہ تم مجلس قائم کرو, ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو حکم دیا اور ان کے مجلس ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجالس کی نگرانی بھی کرتے تھے, وہاں جاتے بھی تھے. تو ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, ان کی مجلس ہو رہی تھی. تو اس میں یہ بات آئی عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت, وہ مجلس میں اس کا ذکر ہوا کہ یدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب, جنت میں میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے. اور یہ بھی 70,000 تحدید کے لیے نہیں, تکثیر کے لیے ہے. عربوں کے لیے لفظ 70 بہت زیادہ ابنڈنس گریٹ اماؤنٹ کے لیے بولا جاتا تھا. تو بہت سارے لوگ میری امت کے جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. ان میں وہ بھی ہے جو 7 آدمی یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ, وہ بھی ہے. اور بھی روایت میں ہے کون کون لوگ ہیں. یہاں جن کا ذکر ہوا ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرتے, تعویذ نہیں لیتے. اس میں علماء نے لکھا جائز تعویذ لینا درست ہے, یہ حرام تعویذ جس میں شرکیہ کلمات شرکیہ ہوتا ہے وغیرہ. اور اس میں وہ بھی جو الفاظ مبہم ہے, آپ ان کے معنی نہیں جانتے ہو, ان سے بھی بچو, پتہ نہیں وہ اس میں کوئی کفریہ شرکیہ کلمات ہو. اور افضل یہ ہے جو بعض علماء نے لکھا کہ بالکل رقیہ نہ کرے, جائز رقیہ بھی نہ کرے, بالکل اللہ پر بھروسہ کرے, توکل اللہ تعالی کی ذات پر. ولا یتطیرون, اور نہ یہ فعل لیتے ہیں یعنی غلط فعل, کہ مثلاً عربوں کے یہاں یہ تھا کہ اگر کوئی مقدمہ ہو, کوئی تجارت کا سودا کرنا ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, تو ایک پرندہ کو چھوڑ دیتے, اگر وہ داہنی طرف ہو رہا تو اچھا ہے, کام کامیاب ہوگی, بائیں طرف تو غلط ہے, تو کام ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ فعل لینا تو غلط فعل, یہ درست نہیں. صحیح فعل لینا اچھا ہے. آپ صبح کو نکلے کوئی کام سے اور آپ کو کوئی آدمی ملا اور اس کا نام ایسا تھا جو ناکامی کی طرف دلالت, تو آپ سوچے کہ آج میں ناکام ہوں گا, یا آپ بسترے سے اٹھے اور الٹے طرف سے اور آپ سمجھے کہ آج میرا سب کام غلط ہوگا, तो इन चीजों का कोई नहीं, आप रास्ता चलते हो और बिल्ली सामने से गुजरी तो ये एक्सीडेंट होगा आगे, तो ये तमाम चीजें गलत सुपरस्टिशन, ये उनमें कोई ऐसी चीज नहीं नहीं वला यतत्यगुन और अला रब्बिहिम यतवक्कलून, यानी 100% अल्लाह पर भरोसा करते हर चीज में, ऐसे लोग वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। और अगर असल इसमें आप सोचे तो ये सब कीमत और जो कदर है वो तौहीद की है, वो यानी सिर्फ अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह ही करने वाला, तावीज से कुछ काम नहीं। और बल्कि वो लोग जो दवा भी नहीं लेते, जब बीमार होते हैं तो इतने पैसे का सदका कर देते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, पूरा दीन का काम ही करता है, कोई दुकान पे जाके काम दुकान नहीं खोलते, दुकान नहीं करते, दीन ही का काम करते। अल्लाह ताला कितनी इज्जत भी देता है, उनकी तमाम जरूरियात भी अल्लाह ताला पूरी कर देता है। तो ये है, ये तवक्कुल बहुत बड़ी चीज है, और जिसको ये नसीब हो अल्लाह ताला फिर यहां दुनिया में भी बगैर मेहनत के, आपको टैक्स वाले टैक्स मैन की फिक्र नहीं, आपको चोर और डाकू की फिक्र नहीं, आपके पास इतने पैसे नहीं तो आपको हासिलीन की भी फिक्र नहीं, और आपका हर काम होता रहेगा। और जैसे कि मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लोग कहते हैं कि हम अपने औलाद को आलिम नहीं बनाते क्योंकि भिखारी बनाते, एक तरफ ये कहते, दूसरे कहते तरफ कहते कि आलिम जो है फर्स्ट क्लास हवाई जहाज के कम पर सवार सफर नहीं करता है, वो अल्लाह ताला ऐसे उसके लिए इंतजाम करता है कि फर्स्ट क्लास ही में सफर करता है, और मुर्गी के बगैर उसका खाना ही नहीं होता। एक तरफ कहते कि ये भिखारी बनते, दूसरे तरफ ये एतराज करते ये तो बहुत आराम से रहते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में कितनी इज्जत देते हैं, जितने हमारे बुजुर्ग आते हैं, देखो कोई भी बुजुर्ग आते हैं, अभी मौलाना मजहर साहब तशरीफ ले आए थे, देखो पूरी दुनिया कितने लोग आ गए, हर जगह जो है, और जो भी अल्लाह का मुखलिस बना अल्लाह हर जगह उसको इज्जत देता है, लोग आगे आगे भीख मांगते कि हमारी इस तरफ से पैसे कबूल करो, हमारी तरफ से टिकट लो, हमारी तरफ से ये काम करो, तुम अल्लाह के हो जाओ, तवक्कुल हो अल्लाह पर, देखो अल्लाह कैसे तुम्हारा काम, और दीन के खातिर करोगे कितना, ये तो दुनिया के लिए भी तवक्कुल करे अल्लाह कितना, दीन के लिए अल्लाह क्या कुछ नहीं देगा। जी
बाबू मा यकरहु मिन क़ीला वक़ाल وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى مغيرة رضي الله تعالى عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة أني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات وعن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ये बाब है मा यकरहु मिन क़ील व क़ाल, ये बहुत आम बीमारी है, बेचारे तलबा भी बहुत रात को मुताला कितना माशाल्लाह मुताला किया, ईशा की नमाज पढ़ी, पूरा दिन जो है किताबें पढ़ी, क्या क्या बुखारी शरीफ पढ़ी, मुस्लिम शरीफ पढ़ी, कुरान की तफसीर मुताला किया, देर तक 11-12 बजे तक, फिर कहते अब चाय पीनी चाहिए, चाय तो ठीक है कोई हरज नहीं, लेकिन उसमें जो क़ील व क़ाल फिर शुरू होता है और फिर इधर और उधर की बातें और फिर उसमें जो फिर तोहमतें फिर गीबतें फिर झूठ फिर क्या क्या चीजें नहीं, सब जो आदमी ने कमाया सब छूट गया, सब छोड़ गया, आदमी मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ता है सब कुछ किया माशाल्लाह, रमजान शरीफ में 20 रकत तरावी पढ़ी और उसके साथ दुआएं मांगी और नवाफिल भी और प्रोग्राम भी, लेकिन मस्जिद से बाहर गया तो वहां PPC में ज्वाइन हो जाता है। क्या है PPC? पेवमेंट पंचायत क्लब, जो पेवमेंट पंचायत क्लब होता है और उसमें दाखिल होने के लिए एक ही शर्त है अगरबत्ती सिगरेट है, तो वहां सिगरेट निकाली, अब 4-5 आदमी 8-10 आदमी अब बात शुरू की, आज ये हाफिज साहब बहुत आहिस्ता से उसने पढ़ा, इसने इतनी गलती की, उसने इतनी देर लगाई, जितना कमाया सब खत्म। ये क़ील व क़ाल बहुत बुरी चीज है और بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں. اچھے لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو اپنی ٹوری بناتے قیل و قال شروع ہو جاتی ہے, خانقاہ میں ہوتے ہیں تو یہاں اعتکاف کی نیت سے قیل و قال کی مجلس سے شروع ہو جائے, سب کچھ کام کیا رات کے 12 بجے, اب جو ہے سب فارغ, اب قیل و قال کی مجلس سے شروع ہوتی, حرم شریف کے اندر بیٹھ حجر اسود کے سامنے بیٹھ کے وہاں قیل و قال کی مجلس سے شروع, کوئی تقریبا نہیں بچا ہوا ہے. اس سے آدمی کو بہت یہ بھی بہت, اور نفس چاہتا ہے ادھر ادھر کی بات, ایران ٹوران کی باتیں وغیرہ, اور جو آدمی لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ہے قرآن پڑھنے کا اور وقت نہیں پر ملتا ہے ذکر اور درود شریف پڑھنے کا, یہ کیونکہ ہم اپنا وقت, اور یہ بھی یاد رکھو تھوڑا سا بھی وقت غلط استعمال کیا سب وقت میں سے برکت چلا جاتا ہے. آپ کے پاس پیسے, آپ نے تھوڑے پیسے غلط استعمال کیے, آپ کے دوسرے پیسوں میں بھی برکت چلی جاتی ہے. اور آپ اپنے پیسوں کی حفاظت کریں, غلط استعمال نہ کریں, اچھی جگہوں پر اپنا وقت کو صحیح اچھی جگہ پر خرچ کرو, دیکھو وقت میں کتنی برکت. اپنی صحت کے اعتبار سے بھی, اپنی صحت جو خراب کرتے غلط کھانا کھانے سے, سگریٹ پینے سے, ڈرگز لے, سگریٹ سے آدمی ڈرگز میں جاتا ہے, الکوہل میں جاتا ہے, پھر اپنی پوری صحت خراب ہو جاتی ہے, پورا اپنا وقت خراب ہو جاتا ہے. تو جو احتیاط سے رہتا ہے اور جو غیر مفید چیزیں مشکوک چیزوں سے بھی بچتا ہے, اللہ بہت برکت دیتا ہے. تو یہ قیل و قال بہت بڑی بری بیماری ہے, اور یہ زبان سے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے لسان زبان جو ہے جسمہ صغیر و جرمہ کبیر, یہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے اور گناہ وہ بہت بڑا. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, اور ان کا ایک ادنا سے ادنا شاگرد اس کو اس میں ملاتا ہے, وہ جسمہ صغیر و اجرہ کبیر, یہ چھوٹا ہے لیکن اگر صحیح استعمال ہوا تو اس کا اجر بھی بہت بڑا اور بہت بڑا بڑھایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ زبان کی حفاظت, اور اس میں بہت تفصیل ہے کہ زبان جو ہے کہ اللہ تعالی نے دو جبروں کے درمیان اور 32 دانت کے درمیان, تاکہ وہ غلط استعمال نہ کرے استعمال نہ ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کے بعد جان آ جاتی ہے, روح, پھر اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ نے اس کا کھانا ماں کا مہینہ کے خون کو بنایا, ناپا گندا خون, لیکن اللہ نے زبان کے ذریعے سے نہیں, ماں کے ناف سے اس کے ناف تک وہ جو نالی جاتی ہے اس سے خوراک پہنچا, تاکہ اس کی زبان کی حفاظت. تو آدمی دنیا میں آئے زبان کی پھر حفاظت کرے, لیکن زبان اکثر لوگ غلط اور وہی گندی زبان, پھر حدیث پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں, کیسے اس میں فائدہ ہوتا ہے. جس چمچ سے آپ کتے کو کھانا دیتے ہو اسی چمچ سے آپ مہمان کو کھانا دیتے ہو, وہ مہمان کھائیں گے. تو جس زبان سے ہم کتنے غلط فحش خراب باتیں کرتے, وہ زبان سے آپ قرآن پڑھتے تو کیسے اس میں نور آئے گا. آدمی حفاظ قیل و قال اور یہ تمام جر اور اس کا جو ہے وہ قیل و قال ہے. تو حضرت اخبر ہاں یہ تمام حضرات, علی ابن مسلم قال حدثنا حشیم قال اخبرنا غیر واحد منہم, کئی لوگوں نے یہ روایت کی, مغیرہ و فلان و رجل ثالث ایضا, یعنی کئی لوگوں سے یہ روایت آئی ہے, یعنی شعبت ان وراد کاتب المغیرہ ابن شعبہ, وراد جو کاتب تھا سیکرٹری تھا, ان کے کام جو لکھنے والا تھا مغیرہ ابن شعبہ کا, انہوں نے فرمایا ان معاویہ کتب الى مغیرہ ان اکتب الی بحدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے حدیث مجھے لکھو جو آپ نے بذات خود اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. قال فکتب الیہ المغیرہ, انہوں نے خط لکھا, انہوں نے لکھا مغیرہ ابن شعبہ, انی سمعتہ یقول عند انصرافہ من الصلاہ, میں سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پھیرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یہاں تو اتنا ہی آئے اور روایتوں میں تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو کہ اپنے بڑے کیسے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی. تو ہم بھی جو ہے یہاں جو آپ مدرسہ میں ہوتے ہو دیکھو نماز کیسی ہوتی ہے. یہاں نماز ایسے پڑھتے ہیں, خطبہ بھی ایسے پڑھتے, اپنے شہر میں جاتے جو وہاں کا رواج ہے پھر وہی کرتے, جو صحیح چیز ہے اس کو سیکھ کے وہ نہیں کرتے. یہاں پانچ سال چھ سال آٹھ سال آدمی رہتا ہے اور دیکھتا ہے کیسے عصر کے بعد کیسے امام مورتا ہے, لیکن اپنی جگہ پر جاتا ہے اپنی اپنا طریقے پر. یہاں سیکھو یہ جو حدیث میں بھی آیا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, علی من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیا سنتی فله بیا اجر مئت. تو یہ طریقہ سنت ایک مستمر طریقہ, تو اکابر کا مستمر طریقہ یہ بھی سند ہے, یہ بھی حجت ہے, دلیل ہے. اکابر اسلاف کا مستقبل ایک طریقہ, تو وہ طریقہ کو بھی سیکھو. یہ مثلا ابھی جو معتمر ہوا اور قاری عبداللہ صاحب وہ نماز پڑھاتے تھے, تو نماز سے پہلے وہ کہتے تھے صفو صفوف صفوفکم. تو عراق کے مفتی نے کہا یہ احناف کے یہاں ثابت نہیں ہے. احناف کے یہاں جہاں قد قامت الصلاہ کہا گیا اقامت میں, تو اب نماز وہاں سے بھی شروع کر سکتے, اور اقامت کے بعد دیر مت کرو. جیسے جن نمازوں کے بعد سنت موکدہ ہے اس میں دیر مت کرو, جلدی سنت موکدہ پڑھو, مختصر دعا کرو, کوئی ذکر بھی مت کرو, وہاں نماز پڑھو. لیکن عصر فجر میں وہاں یہ لا الہ الا اللہ پڑھو, وہ سب جو ذکر کرو, کوئی حرج نہیں. تو یہ دیکھو کہ جو اور آدمی کہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں پھر ہمارے دماغ میں بھی آتا ہے حرمین کے امام صفو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. تو ایسے ہی بخاری میں رفع یدین کی بھی حدیث آتے, تو کیا احناف پھر وہ اس پر عمل کریں گے؟ آمین بالجہر بھی آتا ہے, شوافی کے خلاف دوسری روایتیں آتی ہیں. تو ہر چیز جو آدمی سنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے. مذہب کو دیکھو, اپنے اماموں کو دیکھو انہوں نے کیا سکھایا, اور اپنے اکابر اور اسلاف کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھو اور اس کو اپناؤ. تو بہرحال یہ پڑھنے کا حکم ہے. وکان ینہا عن قیل وقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے قیل و قال سے. وکثرت السوال, یہ بھی ایک عام عادت ہے, بس سوال ہی کرنا, سوال بغیر کوئی ضرورت بھی نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا جو بہت معزز مؤدب دکھتا تھا, داری بھی بہت بڑے بزرگ عالم, اور وہ خاموش بھی رہتے تھے. اس پر اور بھی رعب پڑا امام بخاری امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر. پھر جب امام شافعی نے مسئلہ بیان کیا جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت آدمی افطاری کر لے, اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر سورج غروب ہی نہ ہوئے تو؟ تو پھر امام شافعی نے کہا اگر تو خاموشی رہتا تو اچھا, میں آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا, بڑا سمجھدار, لیکن یہ تیرے سوال سے پتا چلا تو کتنا بے وقوف ہے. تو یہ قرآن شریف میں لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم, ایسے سوالوں مت کرو کہ تم اس کا جواب آئے. تو بہت سوال کرنا یہ بھی اچھا نہیں. آپ کو بتایا گیا کہ یہ کام کرو ہر چیز میں, تبلیغ میں جو بزرگ بتاتے نظام الدین سے وغیرہ اس کو پر عمل. اب زیادہ جا کے پوچھے اگر ایسا کرے اگر یہ مت کرو, آپ سب اپنے اوپر تنگی پیدا کرو گے. آپ کو خانقاہ میں شیخ کے پاس آپ نے پوچھ لیا آپ کو سمجھ میں آ گیا بس کرو, اب ڈیپ اندر کریتنا اور یہ بھی اور وہ بھی آپ اپنے اوپر. بنی اسرائیل نے جو سوال کیا, کتنے سوال, کون سی گائے زبا کرے, کیا رنز گائے کے کو کتنے تکلیف میں پہنچے. اگر وہ کچھ سوال نہیں کرتے کوئی بھی گائے زبا کر دیتے ان کا کام ہو جاتا. تو یہ کثرت سوال یہ بھی ایک, لیکن لوگوں میں یہ بھی بیماری ہے قیل و قال کی, کثرت سوال کی, وإضاعت المال, اور مال کو ضائع کرنا یہ تو عام ہو گیا. آج مکان ایسے بنایا کل یہ ٹورا وہ دوسرا بنایا, آج یہ سیل فون اچھا نہیں لگتا ہے دوسرا سیل فون, یہ جوتے اچھے نہیں لگتے دوسرے جوتے, ہر چیز میں کپڑے اور بس اضاعت مال عام ہو گیا. اور پھر کہتے کہ بہت پیسوں کی تنگی ہے, اضاعت مال سے آدمی بچے اس کو کوئی تنگی نہیں ہوگی. ومنع وحات, اور روکنا اور کہنا دینا. یعنی بعض لوگ کی عادت کوئی بھی قلم ہے پاس, جس کی می یور پین, دوسرے کی پین استعمال کریں گے. اپنا سیل فون ہے, جس کی می یور فون, آئی جسٹ وانٹ ٹو میک ون فون کال. یعنی وہ اپنی چیز استعمال ہے, ہاتھ تم مجھے دو, وہ من آ. اور کوئی ان کو پوچھے معمولی چیز, پین پوچھے نہیں دیتے ہیں, وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں. معمولی چیزوں میں روکنا اور معمولی چیزوں ہر آدمی سے پوچھنا. اور یہ بھی ہے کہ تم جو ہے لائٹ کو آن کرنی ہے, اب خود نہیں اٹھ کے دوسرے کو کہتے تم آن کر دو, تم آف کر دو. ایسے عادتیں ہوتی ہے. اور یہ طلبہ میں آپ لوگ جانتے ہو کتنی یہ چمان چیز ہے. آپ کے پاس چاکلیٹ آئے آپ چھپ کے کھاتے ہو, کمبل اڑا کے چھپ کے چھپ کے ایک ایک آپ کھاتے ہو. کوئی آپ کو پوچھے آپ دینے کو تیار نہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. من یوں ہاتھ وہ حقوق الامہات, اور ماؤں کا کی نافرمانی, باپ کی بھی لیکن ماں کا حق بہت زیادہ, اس لیے ماں کو ذکر کیا. وہ وعد البنات, اور بچیوں کو دفن کر دینا. جو بیچاری بچیاں معصوم پیدا ہوئے, عرب میں یہ بہت غلط رسم تھا, اس کو بہت معیوب سمجھنے کے بچی پیدا ہوئی اور اس کو جا کے دفن کر دینا, زندہ گور کرنا. یہ وہ, اور یہ روایت دوسرے طریقے سے بھی آئے. عن حشیم قال اخبرنا عبد الملک ابن عمیر قال سمعت وراد, وہیں وراد جو اوپر آیا, کاتب المغیرہ یحدث هذا الحدیث عن المغیرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اور اس کے خلاصہ جو آگے آتا ہے حفظ اللسان میں بھی آتا ہے. یہ قیل و قال منع, نفی کی چیز کو پہلے بیان کے مثبت چیز حفظ اللسان آگے بیان کرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.